بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. کتاب ہے اقبال الشیم شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت اور شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. اور ان بزرگوں کا بھی ان ملفوظات سے یہی مقصود تھا. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں, حضرت کا مثال جیسے اکثر عرض کیا جاتا ہے, 709 ہجری میں ہوا, کہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. جو لوگ آپ کے پاس اسی طلب کے لیے آتے تھے, دل کی اصلاح کے لیے, ارشادات ان کے لیے ہیں, دل کی صفائی, نفس کا تزکیہ, یعنی ہمارے اندر ہر وقت جو ہے نفس جو ہے وہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے, ماحول کی فضاؤں کی علائشیں دل میں پڑتی رہتی ہیں, اللہ کی یاد سے غفلت سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, وہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے. تو دل کی صفائی یہ ہے کہ ہمارے اندر میں ایک ایسی استعداد آ جائے, ایسی قوت آ جائے, ایسی ہمت آ جائے کہ ان علائشوں سے جو غلط جذبات اندر ابھرتے ہیں ان پر قابو پانا آ جائے, اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت مطہرہ پر چلنے والے بن جائیں. جب دل کی صلاحیت درست ہوتی ہے, اس دل میں استعداد آ جاتی ہے, جیسا کہ جمعے سے پہلے بھی ہمارے مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جب آدمی دین پر چلنے والا جو ہوتا ہے اسی کو وسوسے آتے ہیں. یہ بات بالکل اکثر لوگوں نے ذکر کی, جب دین میں نہیں تو کوئی خیال بھی نہیں آتا تھا. تو شیطان جو کوششیں شروع کر دیتا ہے اس کے ازالے کے لیے, تو اندر میں ہمت حاصل کرنی, قوت حاصل کرنی. تو یہ ایک باب چل رہا ہے یہ حضرت کے ارشادات میں سے, حق سبحانہ کی پنہانی مہربانی اور اس کے بندوں پر احسانات کے بیان, چھپی مہربانی جو انسان کو ظاہر میں نظر نہیں آتی. اس میں ایک ملفوظ ہم نے پڑھا تھا, 3 ہفتے کا وقفہ آ گیا, کچھ سفر ہو گیا تھا کچھ بیماری کی وجہ سے, پھر اس کو درست کر لیتے ہیں. تو یہ ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جزا دو وجہ سے مقرر فرمایا. ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سما نہیں سکتی, دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر و بالا ٹھہرایا ہے. اللہ ہمیں بھی یقین سی فرما دے, اس پر بات پہلے ہو چکی تھی کہ اللہ پاک جو ہمیں دینا چاہتے ہیں, جو بدلہ دینا چاہتے ہیں, اس دنیا اس کی وسعت ہی نہیں, اور یہ باقی رہنے والا بھی نہیں ہے. تو باقی رہنے والی آخرت ہے, اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے. تو اس کی تفصیل تو سبق ہو گئی تھی. اب اگلا ارشاد ہے, فرماتے ہیں بسا اوقات تجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور حلاوت طاعت سے محروم کیا, اور بسا اوقات لذات دنیا سے محروم کیا, اور توفیق کے بندگی عطا فرمائی. یہ اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ ارشادات تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کے ہیں, کیونکہ جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آ رہے تھے کہ دل کے اندر شفافت ہو, لطافت ہو, پاکیزگی ہو, اور وہ قوت اور ہمت اور شریعت پر ڈالے, تو اس کے اندر جو رکاوٹیں نفس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، ماحول کی طرف سے ہیں، ان کا ازالہ، یہی ہے تزکیہ، یہی تصفیہ۔ تو اس لیے یہ ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، اگر غور کریں گے تو سمجھ بھی آ جائیں گے، ورنہ تاثیر تو انشاءاللہ دل میں اترے گی۔ تو یہ ترجمہ مولا خلیل اللہ صاروقی رحمۃ اللہ فرمایا، اس کی قرات جو تشریح کی ہے انہیں کے خلیفہ مولا رحمۃ اللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کیا فرماتے ہیں، بسا اوقات تجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور حلاوت طاعت سے محروم کیا، اور بسا اوقات لذات دنیا سے محروم کیا اور توفیق کے بندگی عطا فرمائی۔ اس کے فائدے مولا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مزیدار چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور تو کوتاہی فہم کی وجہ سے ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کے لیے انشان نہیں کر رہا، یہ کن سے ارشاد ہے، ان سے جو آپ کے پاس اس لیے آئی ہے تاکہ دل کے اندر وہ استعداد بڑھے، وہ صلاحیت بڑھے، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کی ہمت اور شوق بڑھے، اور جو رکاوٹیں مضبوط ہوں۔ اس میں بعض کا یہی ہوتا ہے جیسے فرما رہے ہیں کہ بسا ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مزیدار چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور تو کوتاہی فہم کی وجہ ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ کی کوتاہی فرمایا ہے، یعنی انہی کو سب کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے اور انہی میں منہمک ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، ہمارا بھی سب کا یہی حال ہے کہ دل و دماغ پر مادی لذتوں نے، مادی یا مادیت نے اتنا غلبہ کیا ہوا ہے کہ ہماری سوچ کا داد اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ ہمیں پریشان کرنے والی چیزیں یہی ہیں کہ ان کا حاصل نہ ہونا یا ان میں کمی آ جانا ہے، اور جو حقیقی لذت ہے، جو حقیقت ہے، جو حلاوت ہے، جو حقیقی حلاوت ہے، جو روحانی لذتیں ہیں، جو اعمال پر ہیں، اور جن کا جس کے تعلق یہ اشارہ ہے، پنہانی اللہ کی مہربانی ہے، وہ شعوری نہیں ہے، دھیانی نہیں ہے۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زیب و زینت دنیا کی مزیدار چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور تو کوتاہی فہم کر دینی مشغول ہو جاتا ہے، اور طاعت کی توفیق اور اس کی حلاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو مزے آ رہے ہیں دنیا کی نعمتوں کے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی حلاوت بھی جس کے دل کے اندر کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کی حلاوت کی لذت کو محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نفس جب دنیا کے مزوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اس کو کیسے آ سکتی ہے؟ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرما دیتے ہیں، جس کو ظاہر بین محرومی اور بدنصیبی جانتا ہے، اور لیکن اس کے عوض میں بندگی کی توفیق اس کے راوت لا فرماتے ہیں۔ تو کبھی وہ کبھی ہے، یعنی ادھر تو ہو گیا کہ دنیا کی زیب و زینت مل گئی، مزیدار چیزیں مل گئیں، دنیا نعمتیں مل گئیں، اس پہ لگ گیا ہے، لیکن طاعت کی لذت چھین گی، ذکر میں مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے محروم فرما دیا، زہر بھی، اس لیے زہر بھی، جس کی نظر زہر پر ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا اور بدنصیب جانتا ہے، لیکن اس کے عوض میں اللہ پاک اس کو بندگی کی توفیق اور اس کے اندر پھر حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ بس بندے کو چاہیے کہ ظاہری عطا اور حرمان پر اپنی نظر کو نہ رکھے، بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کا ہر وقت کا حق ادا کرے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ بندے کو چاہیے کہ ظاہری عطا، یہ دنیاوی، یہ مادی لذتیں، یا حرمان یا نہ ہونا، اس پر نظر نہ رکھے، بلکہ حقیقت دیکھے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے، اس کی اطاعت پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ جو ہمارا مقصد زندگی ہے اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، اس میں مزہ آئے یا نہ آئے، یعنی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، دعاؤں کے اندر، اتباع سنت کے اندر، اتباع شریعت کے اندر کچھ محسوس نہ ہو، لیکن اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر اس پر لگا رہے، مزہ آئے یا نہ آئے، یہ مقصد زندگی، یہ بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی تو دی بندگی کے لیے ہم اس کی اطاعت کریں، اس میں لگیں، تو اس کی حلاوت ملے یا نہ ملے ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر کے اس پر نظر اٹھا کے کس پر، حقیقت پر، یعنی اپنے اندر جھانکنا یہ ہے کہ میرے اندر رغبت کس کی ہے، اللہ کی ہر امر کو پورا کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آگے فرماتے ہیں، جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا تو یہ نہ دینا ہی عین عطا ہو جائے گا. یہ بھی یہ چونکہ چھپی مہربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ظاہر بھی نہیں سمجھے گا اس کو. جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا تو یہ نہ دینا ہی عین عطا ہو جائے گا. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا رب رحمۃ اللہ کے فہم سلیم اور عقل کامل در حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے. عارفین عارف کی جمع ہے، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس سے کچھ آشنائی عطا فرمائے. معرفت کی حقیقت اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، یعنی اللہ کو پہچاننے، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو. جو دل اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس دل کے اندر اللہ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ معرفت ہو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. نتیجہ ہے معرفت کا محبت، اور جب محبت دل کے اندر جاگزی ہوتی ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے کو اندر سے ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ، پھر سستی نہیں ہوتی. یہ جو آج کہتے ہیں سستی ہو رہی، سستی پھر سستی نہیں ہوتی، پھر ہر وقت چستی ہے. اس لیے اللہ والوں کے واقعہ پڑھ کے ہمیں بات کا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کیسے کرتے ہیں. وہ اندر ایک شوق تھا، ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ فہم سلیم اور عقل کامل، صحیح سمجھ جو ہے اور صحیح عقل، عقل میں ملی عارفین ہی کو ہے. جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی ان کو ہی صحیح عقل، صحیح سمجھ ملتی ہے، اس لیے اور دوسرے سے محروم ہے. اور یہ بڑی بھاری دولت ہے، اور دین و دنیا کی سعادت یہی ہے. فرماتے ہیں اے سالک، اب دیکھیں یہ خطاب کس کے سالک کے ساتھ، اکثر جی کا سالک جو چل رہا ہے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، چلنا کیا ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی بتائی ہوئی، اس کی نازل کردہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے. کہ خوشنودی جو ملے گی، اس کی رضا جو ملے گی، اس کی اطاعت سے ملے گی. اطاعت کیا؟ وہ شریعت نے بتائی ہے. اس کے لیے شریعت پر چلنے کی ایک ہمت اور قوت اس کو حاصل ہو رہی ہے. اور جو رکاوٹیں ہیں تقرب کے لیے ہیں، یعنی اس کی جو ناراضگی والے اعمال جس پر ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے، شیطان ابھارتا ہے، فضائیں ابھارتی ہیں، اس کے خلاف ہمت، یہ ہے سالک چل رہا ہے. تو اس لیے یہ خطا، چونکہ ارشادات ان کے لیے جو آپ کے پاس اس لیے آ رہے تھے. اے سالک، جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ کا نہ دی ہو، اور اس نہ دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں، بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت ہے اور یہ بھی رحمت ہے، اور اس پر قلب راضی خوش ہے، کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری حالت بدل جاوے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہو جیسا دینے میں ہوتا ہے، تو اس نہ دینے کو دنیا کہنا ہی غلط ہو جائے گا، یہ نہ دینا عین عطا ہے، یہ عین دینا ہے اور عین عطا ہے. اللہ صحیح سمجھ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور اس کے اندر جو فہم صحیح جس کو عطا ہو جاتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، ورنہ وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اللہ کو کیوں مل گیا. دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اگر کسی کو مراتب اعلیٰ مل رہے ہیں، کسی کو زیادہ توفیق مل رہی ہے، تو اس پر بھی پریشانی. لیکن جس کو فہم سلیم مل جاتا ہے، جس کا دل اس پر راضی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی عطا کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اگر دے رہا ہے تو دینے ہی میں حکمت ہے، نہیں دے رہا تو نہ دینے ہی میں حکمت ہے. جس کو فہم سلیم عطا ہو جاتی، جس کو صحیح سمجھ عطا ہو جاتی، تو اس پر وہ راضی رہتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے تقدیری حالات جو آتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، کبھی خوشگوار کبھی ناگوار، تو خوشگواری میں بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی عطا ہے، کہ بغیر کسی استحقاق کے اللہ مجھے عطا فرمایا جا رہا ہے. اگر ناگواری آ رہی ہے تو اس کو بھی سمجھتا ہے اس میں بھی میری کوئی حکمت ہے، میری بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہر حال میں بھلائی ہی کا ارادہ فرماتا ہے. وہ ہمیں ظاہری طور پر ناگواری نظر آ رہی ہے، بلکہ بسا اوقات محسوس بھی ہو جاتا ہے بعد میں کہ یہ نہ ہونا ہی اچھا تھا. کیونکہ فرض کیا ہمارے قریبی زمانے میں مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ رائے میں تشریف لایا کرتے تھے، تو ان کو اللہ نے بڑا ایک سلیقہ دیا تھا. ایک دفعہ اسی پر بات ہو رہی تھی کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا کام نہیں بننا، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر بعد میں خوش ہو جاتا ہے، بڑا اچھا کام نہیں بنا. جیسے ایک تنسیل بتائی کہ ایک عورت سے نکاح کے لیے چار بندے کوشش کر رہے ہیں، رشتہ دار نہیں، اب کام تو ایک ہی کا بنے گا نا، تین کا نہیں بنا، اور تین غمزدہ پریشان کے مارا کام نہیں بنا، بڑے پریشان بڑے، اور یہ مچھوں کو تو دے رہا میرا کام بن گیا، یعنی اس کا ہو گیا نکاح. اب وہ غمگین افسردہ کہ ہمارا کام نہیں بنا، ہم نے بڑی کوشش کی، دعائیں بھی کی، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، لیکن ہمارا کام نہیں بنا. تھوڑے عرصے کے اندر ایسی کوئی کبھی اور ایسی گنجی قسم کی بات نکل آئی، اب یہ تین خوش، اللہ تیرا شکر ہے. نہیں ہوتا جی، وہ پریشان سر پکتے بیٹھا جی کام سیم کر پھنس گئے. یہ ایک واقعہ ہے، آپ نے کئی واقعات ایسے بتائے کہ یہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ عقل سلیم جس کو ملی، جس کو فہم سلیم ملا ہے، اگر نہیں عطا ہوا تو سمجھتا ہے کہ اس میں حکمت ہے، اور عطا ہو گیا تو حکمت ہے. اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جس کو فہم صحیح سے سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت ہے، تو اس کے تعلق سے جب اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نہیں دی تو نہ دینے سے اس کے قلب میں کوئی حضرت غم پیدا نہیں ہوتا. فہم صحیح سے سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت ہے اور رحمت ہے، اسی پر قلب راضی اور خوش ہے، اور کسی طرح نہیں چاہتا کہ میری حالت بدل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہوتا ہے جیسا دینے میں ہوتا ہے. اس نہ دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائے گا. نہ دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائے گا. یہ نہ دینا عین دینا ہے اور عین عطا ہے، کہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے جس کی نظر اس پر آ کہتے ہیں نہیں یہ دینا ہی ہے، یہ نہیں دیا دینا ہی ہے. اس لیے کہ یہ فہم اور اپنے مولا کی خزا پر راضی ہونا اس نازی نعمت سے بدرجہ زائد ہے. یہ فہم اور اپنے مولا کی خزا پر راضی رہنا اس نازی نعمت سے بدرجہ زیادہ ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی بھی صلاحیت کو درست فرما دے کہ یہ بھی اس کا شعور بیدار ہو جو اس کو سمجھے. یہ ہے تصفیہ, یہ ہے صفائی تصوف, یہ ہے تزکیہ کہ نفس ہمیں الٹی طرف لے جائے گا, الٹی پٹی پڑھاتا ہے. تو اس کی اس پٹیوں کو سمجھنا, اس کے مکروں کو سمجھنا, اور یہ ہے پیر, یہ ہے مرشد. یہ الفاظ تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا. پیر کس کو کہتے ہیں؟ اکثر عرض کرتا ہوں تو بوڑھے کو کہتے ہیں, کیونکہ آج پیر کے لفظ سے کوئی دل کے اندر جو ہے اچھے جذبات نہیں پیدا ہوتے, کیونکہ ہم نے پیروں کے سکینڈل بہت سنے ہیں جو آج کل عام نظر آتے ہیں. پیر بوڑھے کو کہتے ہیں, یعنی بوڑھا جس نے زندگی زیادہ گزاری, اس کے تجربات زیادہ, اس کے مشاہدات زیادہ. یہاں مراد پیر سے وہ بوڑھا ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ ایک زمانہ تک مقابلہ کیا ہے اور اس کو مغلوب کیا ہے, جس کی شیطان کے ساتھ خوب کشتی ہوئی ہے اور شیطان کو اس نے مغلوب کیا ہے. اس نے اپنے اندر کے منفی جذبات کو قابو پانے کی صلاحیت حاصل کیا ہے, تو اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. اگر ہم اپنے اندر میں جھانک کے غور کریں تو ہر وقت ہمارے اندر بھی کشمکش چلتی رہتی ہے. جانتے بہت کچھ ہیں, ہمت نہیں پڑتی کہ کرنا ہے لیکن کیا نہیں جاتا, نہیں کرنا چھوڑا نہیں جاتا, غلط عادتیں ایسی ادھر مارے پڑتی. یہ نفس ایسے خفیہ طریقوں سے وار کر جاتا ہے کہ آدمی سمجھدار بظاہر محسوس کرتا ہوا بھی اس سے نہیں بچ سکتا. یہ جنداد کے قصے, ہر آدمی اپنا اپنے اندر جھانک لے, ہر آدمی جانتا اپنے تعلق ہے کہ اچھا کام ہے, شریعت کے مطابق ہے, اس کے فائدے. اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی بہت دفعہ دیکھ بھی چکا ہوتا ہے, پھر نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور نقصانات بھی جھیل چکا ہوتا ہے, پھر نہیں بات آتا اس غلط کام کو چھوڑنے کے لیے. کیوں؟ یہ نفس ہے. اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ایسا مچلتا رہتا ہے, مچلتا رہتا ہے. ہمارے حضرت کے خلیفہ وجہ شریف صاحب فرمایا کرتے تھے بھی اعوذ باللہ پڑھو شیطان تو بھاگ جائے گا, ذکر کرو شیطان تو بھاگ جائے گا, نفس کہاں بھاگے گا. یہ مچلتا رہتا ہے, مچلتا رہتا ہے. یہ یعنی شیطان سے زیادہ سخت دشمن ہے, تقاضا کرتا رہتا کرتا رہتا, تو ہم پھنس جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کا گر سیکھنا پیر وہ ہے کہ جس نے یہ فن سیکھا ہوا ہے, زندگی گزری, سینئر ہے, زیادہ ماہر ہے. جیسے دنیاوی اعتبار سے حد پیش ہے, میں اب سینئر ہوں. اب بیماری کا علاج عام بندے سے نہیں, کہتے پروفیسر صاحب کے پاس جانا ہے. کیوں؟ پروفیسر کی زیادہ زندگی گزری ہے, اس کا تجربہ زیادہ ہے, زیادہ مریضوں کا اس نے علاج کیا ہے. اسی طریقے سے یہ پیر سے مراد اصل یہ ہے کہ اس نے زیادہ زندگی گزاری ہے, اس کا اپنی زندگی کے بھی تجربات زیادہ ہیں, اور جس کے علاج وہ کرتے کرتے ان کے تجربات بھی سامنے ہیں, اس لیے اس سے وابستہ ہو کر اپنے اندر کی اصلاح کرا دو, یہ صلاحیت اس سے حاصل کر دو. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو یہ فہم نصیب ہو گیا, وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ میرے اللہ نے نعمت نہیں دی تو نہ دینا میرے لیے اس نعمت کے ملنے سے بدرجہ بہتر ہے. یہ فرمایا نا, پھر اس کو دیکھ لیں کیا فرماتے ہیں. جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا, تو یہ نہ دینا ہی عین عطا ہو جائے. نہ دینے میں یہ دیا تو نہیں ہے, لیکن تیرے فہم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا. اتنا دینے کے اندر کی حکمت تو سمجھ رہا ہے اور تو اس پر راضی ہے کہ میرے اللہ کا فیصلہ میرے لیے بالکل درست ہے, نہیں ملا تو بہتر ہے, بہترین ہے, بس درجہ بہتر ہے, چیز ملتی تو اس سے زیادہ بہتر, تیرا دل راضی ہے. تو یہ نہ دینا کیا ہو گیا؟ اہم عطا ہو گیا, یعنی بہت بڑی دولت مل گئی. اس لیے یہ بندہ پریشان نہیں ہوگا, یہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا, یہ ہر حال میں اس لیے اللہ والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان پر تکالیف بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، صدمات بھی آتے ہیں، حادثات بھی پیش آتے ہیں، لیکن دل چونکہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہر حال کے اندر ظاہری طور پر قلق ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر یہ جو یقین راسخ ہے اللہ کی طرف ان کے دل کا تعلق ایسا جمع ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی اس سے ایسے راضی ہوتے ہیں کہ پریشان نہیں ہوتے، جلدی ان کو سکون آ جاتا ہے، جلدی ان کو اطمینان آ جاتا ہے، بخلاف جیسے کہ آج اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے، یعنی دل کی اصلاح یہ ہے کہ دل ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق اس کی طرف ایسے لگا رہے ہے اور ایسے دل کے اندر یقین راسخ ہو جائے کہ اس کی ہر کام کے اندر حکمت ہے اور فاعل حقیقی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ نہیں جو ہمارے دھیان جاتے ہیں یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے فوراً جاتے ہیں، آج کل تو یہ ہوتا ہے تھوڑی سی تاخیر ہوگی علاج میں، کام بننے میں دیر ہوگی، یہ کسی نے کچھ کر دیا، کون کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے یہ سحر کا وجود کا انکار نہیں ہے، یہ جادو کے وجود کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سے تو بڑھ تھوڑی ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی، سحر کے اثرات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ سے بڑھ گئے کوئی، اللہ کی طاقت بہت بڑی، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، تو اتنی اس کی وحشت پیداری کرے آج کل نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں، وہ بھی خوب توڑتے ہیں، لیکن جس کے دل کی اندر یہ یقین گڑ گیا ہے اس سے پھر جو ہے نا اللہ سے مانگی اللہ ہمارے دلوں کی یہ اصلاح فرما دے، یعنی ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ قوت اور ہمت پیدا ہو جائے کہ اس سے ہر حال میں راضی رہنے والا بن جائے اور اس کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے آ جائے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، یہ ہماری جو مجلس ہے آج بھی ہے، اتوار کو بھی ہے، یا جہاں بھی اللہ والے کی مجالس ہیں، اس سے مقصود یہی ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے، یہ ذکر بھی ایک طریقہ ہے، اس کے اندر ایک اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس ذکر سے مذکور، ذکر کیا یاد کرنا، مذکور جس کو یاد کرنا، جو کہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو دل کی توجہ اس کی طرف ایسی لگ جائے تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دیں، اس کی اطاعت پر ڈال دیں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے علاج کے طریقے ہیں مختلف جسمانی مرض کے لیے، اسی طریقے سے دل کے اندر کی جو روحانی امراض ہیں، روحانی امراض یہ ہیں، یہ دل کے اندر جو صلاحیت کمزور ہو گئی اور دل میں مائل ہو رہا ہے کس کی طرف، نافرمانی کی طرف، یہ امراض ہے، حسد آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے، کینہ آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، دنیا کی محبت آ رہی ہے، اور جو اپنے نمبر خود ہی لگاتے چلے جا رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کیے جا رہے ہیں اپنے آپ۔ تو اس کے ازالے کے لیے یہ علاج کے طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے ذکر خفی ذکر قلبی، جس کی ہم مشق کرتے ہیں، اور اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر نہیں، چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ پاک ہی فرماتے فذکرونی اذکرکم، یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، جو فرماتے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے؟ یعنی بالکل خلوت میں، تنہائی میں، سب کو چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر. میں بھی یاد رکھوں گا. تو ہم جو اللہ کے نام سے یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد سنائیں گے، اس کی رحمت کی نظر پڑے گی، دل کے اندر نورانیت آئے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں قوت آئے گی، ہمت آئے گی ہر اطاعت پہ کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. لیکن اس کے لیے ہے کثرت سے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے. اس کی برکت یہی ہے کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. یہ تصور کا ذکر ہے. ان تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسا سمجھا آ جائے کہ تنہائیوں بھی یاد. اب اس کی مشق کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگی، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اور ہمت اللہ نے عطا فرما دی. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين يا رب العالمين. يا الله ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. يا الله ہم کو اپنی سچی معرفت نصیب فرما. يا الله اپنا سچا تعلق نصیب فرما، آمين يا رب العالمين. يا الله مرنے سے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دو. يا الله ہمارے عبادتوں میں، ہمارے نیک اعمال میں یا اللہ حقیقی روح عطا فرما دے. یا اللہ دعا کا صحیحہ نصیب فرما دے. یا اللہ مناجات کا شوق نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط فرما دے. یا اللہ ہم کو ہماری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں. یا اللہ اپنی تمام مرضیات کو چلنے والا بنا دے. یا اللہ تمام منہیات سے، تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خير ما سألك عن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.